الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمر عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها وجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فرحب بها وقبلها. یہ باب قائم کیا ہے، باب الرجل یقبل ابنته، آدمی اپنی بیٹی کو بوسا دے، تو یہ باپ کی طرف سے جو اس کے ساتھ اس کی شفقت اور محبت کی وجہ سے جو معاملہ کیا جاتا ہے. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت لائے ہیں، فرماتی ہیں: مارائت احدن کان اشبہ حدیثن و کلامن بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، کہ میں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور بات چیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا. یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات چیت فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح بات چیت اور گفتگو کرتی تھی. بلکہ دوسری روایتوں میں ہے کہ چال ڈھال، اٹھنے اور بیٹھنے کے اعتبار سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تو قام علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، فرحب بہا وقبلہا، اور ان کو خوش آمدید کہتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کو پیشانی کے اوپر بوسا دیتے تھے. واجل صحابی مجلسی، اور جہاں خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھاتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی. آپ کی اولاد میں یہ سب سے چھوٹی ہیں. صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجح قول کے مطابق یہی سب سے بڑی ہیں، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب کا نکاح تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرایا تھا, جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے لڑکے تھے. ان کے ساتھ نکاح ہجرت سے پہلے ہی ان کے نکاح میں تھی. اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح پہلے بچپن میں ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبا اور عتیبہ کے ساتھ کرایا تھا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے ایمان و اسلام کی دعوت دینا شروع کیا, سب سے پہلا جو لوگوں کو آپ نے جمع کیا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر, اور سب قریش کو بلایا اور ان کو آپ نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا, گویا پہلے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم کو یوں کہوں کہ میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے, ایک طرف قریش تھے پہاڑ کا پچھلا حصہ, یہ ادھر ایک لشکر ہے جو صبح یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو تم میری بات مانو گے؟ تو کہا آج تک آپ کو ہم نے جھوٹا نہیں پایا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں. تو اس موقع پر ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا تب اللہ کا کیا تمہاری ہلاکت ہو, اسی لیے ہم کو بلایا تھا. اسی موقع پر سورہ تبت یدا نازل ہوئی. تو سورہ تبت یدا کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے یوں کہا کہ میرے ساتھ اگر تم تعلق باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کی بیٹیوں کو تم طلاق دے دو. چنانچہ باپ کے اس کہنے پر دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی. ان میں سے ایک عتبا یا عتیبہ, اختلاف ہے, ایک نے تو کوئی گستاخی کا معاملہ نہیں کیا, البتہ دوسرے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا معاملہ بھی کیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعائیا کلمات بھی فرمائے تھے کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی, کہ اپنے کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. چنانچہ ابو لہب باوجود اس کے کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لایا تھا لیکن آپ کی صداقت کا اس کو یقین تھا, ایک سفر کے موقع پر جو ہے جب وہ دوسرے لوگ بھی تھے اس نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا بڑا خطرہ ہے. چنانچہ رات کو ایک جگہ قیام ہوا تو سارے قافلے والوں کا سامان جمع کر کے ڈھیر لگایا گیا اور چاروں طرف جو ہے وہ حلقہ بنا کر کے سب سوئے اور اس کو اوپر سلایا اس ڈھیر کے اوپر. رات کو ایک بھیڑیا آیا, سب کے منہ سونگے اور پھر چھلانگ لگا کر کے اوپر گیا اور اس کو اس کا سر بدن سے جدا کر دیا. اور دوسرا بیٹا جو تھا عتبا, اس نے کوئی گستاخی کا معاملہ نہیں کیا تھا. فتح مکہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور اس ایمان قبول کیا ہوئے. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح اس کے بعد, حضرت رقیہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا, اور وہی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ گئے اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. اس سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور سن ہجری دو میں حضرت رقیہ بیماری میں انتقال کر گئی. ادھر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو وہ بیمار تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شرکت کے ارادے سے نکلنا چاہتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکمن روکا کہ تم ان کی عیادت کے لیے خبر گیری کے لیے رہو, تم کو مجاہدین جیسا حصہ بھی ملے گا مال غنیمت میں اور ثواب بھی اللہ دیں گے. اور پھر جب غزوہ بدر کی فتح کی بشارت مدینہ منورہ پہنچی ہے اس وقت جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ دفن کر رہے تھے. ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا کا اللہ کے حکم سے دے رہا ہوں. ان کا بھی انتقال سن ہجری نو میں غالباً ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ابھی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ابو جو ان کے شوہر تھے ابوالعاص وہ ایمان پہلے نہیں لائے تھے لیکن ایک مرتبہ کسی موقع پر وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور ان کو پھر چھوڑا گیا اس شرط پر کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیں گے. چنانچہ اس شرط انہوں نے پوری کی اور اسی موقع پر جو ہے ان کو کچھ لوگوں نے روکا وہاں مکہ مکرمہ کے آنے سے. حبار ابن اسود نے اسی موقع پر ان کا کجاوہ جس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی نیزہ مارا, اس کی وجہ سے وہ گری, حالت حمل میں تھی, پتھر پر گرنے کی وجہ سے حمل ساقط ہوا اور خون جاری ہو گیا. بعد میں یہی بیماری ان کے لیے موت کا سبب بنی. سن ہجری 8 میں ان کا انتقال ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں رہ گئی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو چھوٹی بھی تھی, ان سے بڑی محبت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا معاملہ فرماتے تھے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جب وہ آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے, استقبال کرتے تھے, ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے, اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے. ویسے بھی سفر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اپنے گھر والوں میں سب سے آخر میں ان سے ملاقات کرتے اور سفر پر روانہ ہوتے اور سفر سے واپس ہونے پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے تھے. اور وکان اذا دخل علیہا قامت الیہ فاخذت بیدہ فرحبت بہ وقبلته واجلسته فی مجلسہ. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی تھی, کھڑی ہو جاتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی تھی اور اپنی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی تھی. یہ گویا دو طرفین سے یہی معمول تھا. فدخلت علیہ فی مرضہ الذی توفی فرحب بها وقبلها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس موقع پر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. تمام امہات المومنین ازواج مطہرات وہاں بیٹھی ہوئی تھی. کہا حضرت عائشہ فرماتی بس وہی ان کا انداز چلنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. جب وہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے مرحبن بے ابنتی, آپ اٹھ نہیں سکتے تھے, اس ان کا آپ نے خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھایا دائیں یا بائیں جانی اور ان کے کان میں کچھ بات کہی جس کی وجہ سے وہ رونے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں دوبارہ سرگوشی کے انداز میں دوسری کوئی بات کہی جس کی وجہ سے وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں تو حضور کی ازواج میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہوں, اس کے باوجود مجھے کوئی ایسی راز کی بات نہیں کہی آپ سے کی, وہ کیا کہا؟ تو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تمہارے سامنے نہیں کھولوں گی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ کی وفات کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو جواب میں انہوں نے بتلایا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتلایا تھا کہ حضرت جبریل ہر سال آتے ہیں اور میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں, اس سال دو دور کیے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب میری اسی بیماری میں میری موت آنے والی ہے. کہا یہ سن کر کے میں روئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے آ کر بتایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میرے گھر والوں میں, میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی. تو اس کی ور میں ہنسی تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ان کے دل پر ایسا اثر کر گیا کہ اسی وقت سے وہ بیمار ہو گئے, بستر پر پڑ گئے اور اسی بیماری میں 6 مہینے کے بعد رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا شعر سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علی الایام سرن لیالیا کہ حضور کی وفات پر گویا ایسی مصیبت آ پڑی کہ اگر دن پر یہ مصیبت آتی تو وہ بجائے دن کے رات بن جاتا. اور اسی غم نے گویا ان کو جو ہے اسی غم میں وہ موت کے سے ملاقات ہوئی اور اسی بیماری میں انہوں نے اخیر میں جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت بھی کی تھی. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی اس وقت اور ان کی خدمت میں رہتی تھی,
उनको उन्होंने
उनके सामने अपने इस गम का इजहार किया, फिक्र का कि जिंदगी में तो मैंने इस बात का एहतमाम किया कि चादर ओढ़ी हुई और पर्दे की हालत में भी मेरे जिस्म के ऊपर उसकी जसामत और उसकी साइज पर किसी की नजर नहीं पड़ने दी, गोया अजनबी की नजर चादर ओढ़ी हुई हालत में भी पड़ने देने से उन्होंने अपने आप को बचाया। अब मुझे ये फिक्र है कि हमारे यहाँ का जनाजे के अंदर औरतों को इसी तरह कफन में लपेट कर ले जाते हैं, तो उस वक्त गोया लोगों को मेरे जिस्म की जो हैयत है उसका अंदाजा होगा। तो हजरत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में अर्ज किया कि हबशा के अंदर दस्तूर यह है कि औरतों के जनाजे के ऊपर छतरी लगाई जाती है, जनाजा पोश जो हमारे यहाँ लगाते हैं छतरी, क्या वो उन्होंने करके बताया क्या उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं जिसकी वजह से अंदर जो जनाजा रखा हुआ है मय्यित उसके जिस्म की साइज और हुज्म का पता नहीं चलता। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हुई और उनको दुआ दी और उन्होंने वसीयत की कि मेरे जनाजे के साथ भी यही मामला किया जाए। रात जिस रोज इंतकाल हुआ उन्होंने कहा खादिमा से कि मेरा गुसल का पानी तैयार करो, गुसल किया, कपड़े पहने नए और कमरे के बीच में किबला रू दाई तर करवट पर लेट गई, कहा मैं चली, इंतकाल हो गया। और उसके बाद रात ही को ईशा के बाद उनका जनाजा पढ़ा गया और वो दफन की गई। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जब घर आए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे पूछा कि अनस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मट्टी कैसे तुम लोगों ने डाली, यानी तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी डालते। तो ऐसे वो जवाब तो बात था, ये तो शरीयत का हुक्म था, लेकिन बहरहाल ये गम था, उसी गम में उनका इंतकाल हुआ। तो बहरहाल हजरत आयशा फरमाती है कि उसी बीमारी में भी जो आई फरहब बिहा व कब्बलहा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको खुशामदीद कहा और उनको बोसा दिया उस वक्त भी। बाबो तकबील यद, हाथ को बोसा देना। तो कोई आदिल बादशाह है या साहिब फजल कमाल आलिम है और मुत्तकी परहेजगार, तो उसके हाथ को बोसा दिया जा सकता है। यहाँ रिवायत लाते हैं हद्दसना मूसा काल हद्दसना अबू आवाना अन यजीद इब्न अबी ज़ियाद अन अब्दुल रहमान इब्न अबी लैला अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अन्हु काल कुन्ना फी ग़ज़वति फ़हासन नास हैसतन कुलना कैफ नल्क़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़द फ़रना फ़नज़ल इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़िताल फ़कुलना ला नक़दमु अल-मदीनता فلا يرانا احد فقلنا لو قدمنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الفجر قلنا نحن الفرارون قال انتم العكارون فقبلنا يده قال نافيتكم حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں كنا في غزوه قام ایک غزوه کے اندر شریک ہوئے فحاس الناس حيثتم ایک موقع ایسا آیا कि उस गजबे में शरीक होने वाले सहाबा में से कुछ लोग एक जमात जो है वो मैदान से उसने पसपाई इख्तियार की, हट गई। बस वो गया मैदान जंग से हटना ये वैसे कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है, वैसे उसके लिए है कुरान पाक में भी है कि भाई अगर दुश्मन की तादाद दुगनी से ज्यादा हो तो उस सूरत में मैदान छोड़ने की गुंजाइश है। लेकिन बहरहाल हजरत ये गजवा जो है गजवा ये मूता के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफीर था एलची हजरत हारिस इब्न उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खत लेकर के भेजा था, तो शुराबील गस्सानी ने उनको कत्ल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उस वक्त के बैन अल-अक़वामी कानून के खिलाफ उसने ये किया था, तो उसको तंबीह करने के लिए हजरात सहाबा का लश्कर रवाना किया 3,000 का। तो ये जब मकाम मान में पहुंचे हैं तो उनको पता चला कि उनके जवाब में शराबील ने जो है वो 1,00,000 का लश्कर अपने कौम से और कैसर को लिखा था, तो कैसर 1,00,000 का लश्कर लेकर गया, 2,00,000 और ये 3,000, तो 2,00,000 के मुकाबले में। तो फिर साहबा मशवरे के लिए जमा हुए क्या करें। बादों ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला की जाए, दरखास्त की जाए कि आप मदद के लिए कुछ लोग भेजें। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इसमें थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त फरमाया था कि अमीर तुम्हारे ज़ैद इब्न हारिसा रहेंगे, अगर वो शहीद हो जाए तो जाफर रहेंगे, और वो शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, और वो शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसको अपना अमीर मुकर्रर करें। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने उस मौके पर जब ये बातें हो रही थी कहा कि तुम लोग अजीब हो, वहां से जिस चीज की तमन्ना के अंदर आए हो अब जब उसका मौका आ रहा है तो तुम पीछे हट कर रहे हो। आज तक हमारा मुकाबला दुश्मन के साथ तादाद या साजो सामान की बुनियाद पर नहीं, दीन इस्लाम की हक्कानियत पर हुआ है। आगे बढ़ो, दो में से एक खैर भलाई हमें हासिल होगी, या तो अल्लाह ताला हमें दुश्मन के मुकाबले में कामयाबी अता फरमाएंगे, अपने दीन कलमे को सरबलंद फरमाएंगे, या ये है कि शहीद हो जाएंगे। चुनांचे लोग ने कहा ठीक है, सब आगे बढ़े और मुकाबला हुआ ये 3,000 का 4,00,000 2,00,000 के साथ। हजरत जैद आगे बढ़े, वो शहीद हुए, फिर हजरत जाफर शहीद हुए। और तो बहरहाल उस मौके पर जो है जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा भी शहीद हो गए तो एक सहाबी साबित इब्न अखरम है, उन्होंने झंडा उठा लिया, लोगों से कहा अपना अमीर मुंतखब कर लो। लोगों ने कहा कि आप ही हैं, नहीं मैं इस काम का नहीं हूं। लांचे लोगों ने हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला, हजरत खालिद को उन्होंने झंडा थमा दिया और लोगों ने उन्हीं को अपना अमीर बनाया। तो बुखारी शरीफ की रिवायत हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की है कि अल्लाह तआला ने मुसलमानों को उनके हाथ पर फतह दी। अब ये ग़ज़वे मूता के अंदर फतह हुई थी, क्या हुआ था ये मसला भी हजरत मौरखीन के दरमियान जो है वो मुख्तलफ ही है, लेकिन बुखारी की इस रिवायत की वजह से उसी को राज हजरत खालिद फरमाते हैं, उस दिन मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी, यानी दुश्मन को मारने में 9 तलवारें, आखिर में एक जो थी यमनी तलवार जो थी वो चौड़ी वो मेरे हाथ में बच गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कैसा। तो पहले दिन तो ये हुआ कि दिन जब खत्म हुआ ना, आखिर में यही अमीर बने थे तो उन्होंने जो है पैंतरा ये करके मुसलमानों को मैदान में जो है दरा ये करके महफूज कर लिया। दूसरे दिन फिर उन्होंने चाल बदली और लश्कर के हिस्सों में तब्दीली कर दी, दाएं वालों को बाईं तरफ, बाएं वालों को दाईं तरफ, आगे वालों को पीछे भी, और झंडा उठाने वाले भी। तो दूसरे लोग उन्होंने देखा कि ये कल जो थे वो दूसरे, ये लोग नहीं है दूसरे हैं, वो यूं समझे कि कुमक आ गई। कुछ थोड़े लोगों को पीछे बिठा दिया कि जब लड़ाई शुरू हो जाए, जंग चालू हो तो फिर तुम घोड़ों पर सवार होकर के आना, ताकि इनको अंदाजा हो के ये मदद आ गई। चुनांचे उसका असर ये हुआ कि रूमी मैदान छोड़ करके भागे। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने उनका पीछा और ताकुब नहीं किया, बस ये बचा कर ले आए, इसी को गनीमत समझा गया। बहरहाल है बुखारी शरीफ की रिवायत है और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब हजरत खालिद को उनको अमीर बनाया गया, लोगों ने बनाया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब झंडा एक अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा उठाया और अल्लाह ने उनके हाथ पर मुसलमानों को फतह दी। तो बहरहाल यही है, अलबत्ता ये हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद दुश्मन की थी, उसकी वजह से कुछ लोग उस मौके पर जो है घबरा कर मैदान से हट गए थे, जिनमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी थे। बाद में जब ये लश्कर वापस आया तो ये इत्तिला मदीना मुनवरा हो चुकी थी, चुनांचे और बच्चों बाद बच्चों ने भी इन पीछे हटने वालों के ऊपर कंकरियां मारी कि तुम मैदान जंग से हटे थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि फहासन नास हो हाई सतन, लोग जरा जो है हटे। कुलना, अब उनमें ये भी थे, कुलना कैफ नलकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द फरना, अब जिन्होंने मैदान छोड़ा था कुछ लोगों ने, अब वो फिक्र में हैं कि हम अब वापस जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा, क्या मुंह दिखाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमने तो मैदान छोड़ा था, कैसे मिलेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उस पर कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, इल्ला मुतहर्रिफन लिक़िताल, यानी जिसमें यह है कि क्या है, अब डूबो रहू, हाँ, जो आदमी मैदान जंग में दुश्मनों के मुकाबले में पीठ फेरेगा तो अलबत्ता आगे उसके लिए हुक्म बताया गया, वक़द बाब यक़द अबिल्लाह, क्या अल्लाह का गुस्सा लेकर वो लौटा, लेकिन उसमें से दो किस्म के आदमियों को मुस्तस्ना करार दिया कि वो इस हुक्म में है नहीं। एक तो मुतहर्रिफन लिक़िताल, जंग के वास्ते पैंतरा बदलने के लिए, कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को ये तासुर देना है कि मैं भाग गया हूं, पीछे हट जाता है आदमी, थोड़े पीछे चला, तो वो उसकी वजह से मुतमईन हो जाता है और फिर ये पलट करके दोबारा आकर के उसी हालत में उसकी गफलत से फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। तो पैंतरा बदलने के लिए दिखावे के एतबार से पीछा हटा और फिर जो है मुकाबला किया, तो ये पीछे हटना इस गुनाह का मिसदाक नहीं करा दिया जाएगा। और दूसरा जो है मुतहय्यिज़न इलाफियाती, या जो है क्या लश्कर का कुछ हिस्सा पीछे जो है मरकजी जगह बना करके रखा गया है, ये पीछे हटने वाला वहां इसलिए पहुंचा कि वहां से दोबारा मदद हासिल करके फिर दुश्मन के मुकाबले में आगे बढ़ेगा गया, तो ये जो है उसको भी इस हुक्म से मुस्तस्ना किया गया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब यह आयत नाज़िल हुई, फकुलना ला नक़दमु अल-मदीनत फला यराना अहद, तो हमने आपस में कहा मदीना जाएंगे ही नहीं ताकि कोई हमको देखना न पाए। फिर कहा कि नहीं जाएंगे मदीना, चनांच गए और रात को छुपे रहे। फखरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सलातिल फज्र, और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज से आप फारिग हुए लौटे, तो हमने कहा नहनुल फर्रा, हुजूर के सामने आकर के हमने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल हम हैं जो भागे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अंतुम लक्कारून, तुम तो पलट करके हमला करने वाले हो, या अक्कार उसको कहते हैं जो पलट कर हमला करता है, तुम भागे थोड़े हो। और फकब बनाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जवाब सुनकर इनके दिल का सारा बोझ खत्म हो गया और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया। हुजूर ने फरमाया आना फियातों को, मैं तुम्हारा जथा हूं। कुरान के अंदर है मुतहय्यिज़न इला फियातिन, या आदमी अपने जथे से मदद हासिल करने के लिए अगर पीछे आया है तो वो इस वईद का मिसदाक नहीं है। तुम भी जो है इसलिए नहीं आ हटे थे जब दुश्मन के मुकाबले में जाना ही नहीं है, बल्कि मजीद मदद हासिल करने के लिए गोया तुम्हारा ये पीछे हटना था, इसलिए वो कुरान के अंदर जो वही सुनाई गई है उसका मिसदाक नहीं है। बहरहाल यहां तो कब्बलना यदहु, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को बोसा दिया, उसी मुनासबत से इस रिवायत को लाए हैं। حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثني عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربزة، یہ عبد الرحمن بن رزين کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ہوا مقام ربزہ سے، ربزہ یہ ایک دیہات تھا مدینہ منورہ سے جو ہے مکہ جاتے ہوئے شام جاتے ہوئے راستے میں۔ فقیل لنا ہاہنا سلمۃ بن الاکو، جو صحابہ بعد میں مدینہ منورہ سے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر قریب کی آبادی میں دیہات میں چلے گئے تھے، ان میں ایک تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے حضرت سلمہ ابن اکبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں حضرات نے اجازت بھی لی تھی۔ تو حضرت سلمہ ابن اکبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ چھوڑ کر مقام ربضہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے، وہ دیہات تھا۔ فاتینا ہو، تو یہ عبد الرحمن ابن رزین کہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، فسلمنا علیہ اور ہم نے ان کو سلام کیا، فاخرج یدیہ فقال بایعت بہاتین نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دونوں ہاتھ نکال کر کے ہم کو کہتے ہیں میں نے اپنے ان ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ فاخرج کفن لو زخمتن کانا کف بعیرن، یہ کہہ کر اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ان کی ہتھیلی اتنی بڑی معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کی ہو، مانا بڑے یہ تھے زخیم آدمی تھے، تو ان کی ہتھیلی اتنی بڑی معلوم ہوتی تھی۔ فقمنا الیہ، تو جب انہوں نے اپنی ہتھیلی دکھانے کے لیے نکالی تو یہ کہتے ہیں ہم ان کی طرح اٹھے، فقبلنا اور ہم نے اس کو ان کو بوسا دیا، بس یہ بوسا دینا یہ بتلانے کے لیے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان قال ثابت لأنس رضي الله تعالى عنه أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك قال نعم فقبلها۔ حضرت ثابت بناني یہ تابعی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص تھے، تو حضرت انس سے انہوں نے پوچھا امسست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیکا، کیا آپ نے اپنے اس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چھویا ہے؟ کہا جی ہاں۔ جب انہوں نے کہا جی ہاں تو پھر انہوں نے ان کے ہاتھ کو بوسا دیا۔ مزدلفہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد بس میں آرام کر سکتے ہیں یا زمین پر ہی آرام کرنا چاہیے؟ بس میں بھی کر سکتے ہیں، زمین پر آرام کرنا کوئی ضروری نہیں. ایک عورت ایک مہینے سے جل جانے کی وجہ سے اسپتال میں ہے اور وہ بہت غریب ہے. کوئی شخص اس کے علاج کے لیے بیاج کا روپیہ لینا چاہتا ہے تو کیا اسے لے سکتے ہیں؟ اس کو مالک بنا دیا جائے، اس کو اس کی طرف سے بل، اس کو کہہ دیا جائے کہ ہم تیری طرف سے بل ادا کرتے ہیں، تم اجازت دو. آپ سے اس خاتون کی شفا کے لیے دعا کی گزارش، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. کیا گھر میں حکا پینا جائز؟ بلا حکا لو، تمباکو پینے کے اندر منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو مکروہ کہا ہے. جو حکم بیڑی کا ہے وہی حکم حکے کا ہے. نماز میں سدی کی آیت پڑھی اور سدا کرنا بھول گئے تو سدا بعد میں کر لیتے، یہ صحیح ہے؟ بعد میں کا مطلب نماز کے بعد تو نہیں کر سکتے، اب تو توبہ کے علاوہ کوئی ہے، لیکن نماز ہی میں دوسری رکعت میں یاد آیا تو کر سکتے. روزی کی حالت میں سردی دور کرنے کے لیے بھاپ لے سکتے ہیں؟ جی بھاپ مجھے اس وقت اس کا استعمال نہیں لے سکتے. چلو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کا اچھے اور نیک خاندان میں نکاح کرا دے، اللہ صالح جوڑ عطا فرمائے. آنکھ کے نمبرات اتارنے کے لیے کوئی علاج بتائیے، وہ کسی ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھو. کیا تکرار کے وقت اذان ہو تو روک کر جواب دے، یا اذان پوری ہو جائے تو بعد میں ایک ساتھ اذان پوری ہونے کے بعد بھی ایک ساتھ جواب دے سکتے آخر میں. اگر کسی کو سجدہ سہو کرنا ہو تو قاعدے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ پہلے التحیات پڑھے، پھر ایک طرف سلام کرے، اور اس کے بعد پھر سجدہ سہو کر کے پھر التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر کے سلام پھیرے. استخارہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا استخارہ میں خواب کا اعتبار کیا ہے؟ استخارے کا خلاصہ صرف اللہ تعالیٰ سے طلب خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا، دو رکعت پڑھ کر کے یہ دعا جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر کے یہ دعا کر لی جائے، اور بس تین دن اس کا اہتمام کریں یا سات دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی خواب دیکھنا ضروری نہیں. اس کے بعد جو ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ڈالی جائے گی، جو خیر ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کروائیں گے. مزی کے ایک یا دو قطرے کپڑے پر لگ جائیں تو اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا دھو کر پڑھے؟ تو وہ تو اب جو ہے نجاست غلیظہ میں شمار ہوتی ہے، تو اگر اس کی وجہ سے، ویسے تو دھونا چاہیے اس کو، لیکن پھر بھی اگر وہ درہم سے کم ہے اس کی چوڑائی کے اعتبار سے تو نماز ہو جائے گی، مگر پھر بھی کراہ سے خالی نہیں. ایسی مزی والے کپڑے کے ساتھ پڑی ہوئی نماز کا کیا حکم ہے؟ ابھی جیسا بتلا دیا، اگر وہ ایک درہم جو ہے یا اس سے زیادہ ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، کم ہے تو ہو جائے گی. ایک آدمی کی ایک رکعت چھوٹ گئی اور اس نے امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تب کھڑا ہوا تو اس کی نماز کا کیا ہو؟ یعنی بھول سے اگر پھیرا ہے تو نماز ہو گئی اس کی، اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ نہیں، تو بھول سے اگر کیا ہے تو امام کے سلام کے بعد پھیرا ہے، امام کے ساتھ یا امام کے سلام سے پہلے پھیرا ہے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، امام کے سلام کے بعد پھیرا ہے تو سجدہ سہو کرے. قطب ابدالی سنکھیا کتنی مجھے معلوم نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ اپنا ذریعہ دینا چاہے مانوس، مجھے پتا نہیں. پوچھنے والا اگر ہو تو وہی بتا دے بھائی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ اپنانے کی اے اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقا، علوم نافع، اعمال صالح، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔